الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے اور ترجمہ یوں ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو وہ راہیں تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا یہاں پر کہ دیکھو میرے راستے پہ چلو یہ سیدھا راستہ ہے اور ان دوسرے راستوں پر مت چلو جو تم کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے راستے. اس سے پہلے اس آیت سے پہلے حق تعالیٰ نے کلام پاک میں احکام بیان فرمائے دیکھو یہ چیزیں حرام ہیں ہم تم کو بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارا راستہ ہے اس راستے کی شرح کلام پاک کی ایک اور آیت میں بھی ہے یہ راستہ آخر ہم کیسے پہچانے یہ راستہ ہے کون سا ہر شخص تو عالم نہیں ہو سکتا ہر شخص عالم نہیں ہو سکتا اور نہ ہر شخص کو عالم ہونے کی ضرورت ہے بلکہ کسی ایسے شخص کو پکڑنے کی ضرورت ہے جس کو ضروری علم ہو وہ تب سبھی رمن اناب آئی رہی کہ اس کے راستے کی اتباع کرو دیکھیں یہاں بھی یہ اس شخص کے راستے کوئی آدمی ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کا منیب ہو جس کو اللہ تعالیٰ سے رجوع حاصل ہو یہی راستہ ہے پچھلی مرتبہ اسی راستے کو بتانے کے لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضل السبیل کا کچھ حصہ پڑھ کے سنایا تھا اور وہ اس آیت سے شروع کیا تھا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَضْلُ السَّبِيلِ سیدھا راستہ اللہ ہی کو جاتا ہے وہ منہا جائر اور اسی میں سے ٹیڑھے راستے بھی نکل جاتے ہیں اور حق تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے لیکن حق تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو خود چاہتا ہدایت جو بڑھ کر ہدایت کو طلب کرتا ہے حق تعالیٰ سے اور اس میں اخلاص ہوتا ہے اس کو ہی حق تعالیٰ ہدایت دیتے تو مقصود یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ حق تعالیٰ کا راستہ ہے کیا وہ کون سا راستہ ہے جس سے ہم حق تعالیٰ تک پہنچ جائیں اور جس سے حق تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اس سلسلے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضل السبیل سے پڑھ کر یہ بتایا تھا کہ وہ جو راستہ ہے اس کو سلوک کہتے ہیں اور عرف میں تصوف کہتے ہیں اور اس کی حقیقت ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو کی تعمیر اس طرح سے کی جائے کہ حق تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کا ایک حصہ ایک مرتبہ ایک درجہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر فرض ہے جو حصہ اور جتنا حصہ فرض عین ہے یہ عرض کیا تھا کہ وہ اتنا ہے کہ ایک تو گناہ نہ ہو حقوق ادا ہوں فرائض و واجبات میں سنت موقع تھا سب اپنے وقت ادا ہوں اور ساتھ ساتھ باطن کو بعض اخلاق سے بھی آراستہ کیا جائے یہ بھی فرض ہے کیونکہ یہ بھی تو قرآن میں ہے کہ فنا فنا باطنی گناہ نہ کرو اور فنا فنا باطنی اعمال کو کرو کلام پاک میں صاف آیا ہے ان کی مثالیں ہیں مثلاً اخلاص ہے مثلاً شکر ہے مثلاً صبر ہے مثلاً تفویض ہے مثلاً رضا ہے یہ تو سب نام ہیں ان کی ہر ایک کی کچھ حقیقت ہے ان کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ یہ حصہ, اتنا حصہ سلوک کا ہر مسلمان پر فرض ہے. جس کی تحصیل ہر مسلمان پر فرض عین فرمائی ہے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے, اور کسی بڑے سے بڑے عالم نے اس سے اختلاف نہیں کیا. بڑے علماء گزر گئے, کوئی اختلاف نہیں کرتا. کوئی شخص جو واقعی دین سے واقعی ہے کبھی سے, کیونکہ کلام پاک اور حدیث شریف کے سری حکم سے کون اختلاف کر سکتا ہے. جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تزکیہ نفس چلا آ رہا ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے. جس کا حکم قرآن میں اتنا واضح ہو, قد افلح من زکاہا, فلاح تو اسی کے لیے ہے جس نے تزکیہ نفس کر لیا. اور بھی آیات ہیں اسی مضمون کی. تو یہ بڑی نادانی کی بات ہے کہ جو فرض عین ہے اس کو تو چھوڑ دیا جائے, اور جو چیز فرض عین نہیں ہے اس کے پیچھے پڑ جایا جائے. اس کی کئی مثالیں, اور گناہ سے اپنے کو نہ بچایا جائے. اب دیکھیے میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. جگہ جگہ کراچی میں اس وقت, اور بالخصوص عورتوں کی مجالس میں تفسیر کے درس ہوتے ہیں. جس کو دیکھیے وہ ایک ہی کام کرتا ہے کہ ایک جگہ پہ جناب کوئی ہوگا, اب وہ تفسیر کا درس کا اعلان کریں گے, یا تو مردوں کی بھی مجالس ہوں گی اور عورتیں بھی ہوں گی, یا عورت ہی کرتی ہوگی اور تفسیر کا درس ہو رہا ہے. سوال یہ کہ جو تفسیر کا درس ہے اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ مستحب ہے؟ ہے کیا یہ؟ تو تفسیر تو علماء کی چیز ہے, علماء کو اس کا جاننا ضروری ہے تاکہ احکام نکال سکیں, اور جو منکرین ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں اسلام کا, اس کو ان کا جواب دے سکیں. ہر ایک کے لیے تو ہے ہی نہیں. ہمیں تو ضرورت ہے احکام کی, تاکہ ان احکام پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. تو میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے تجوید واجب ہے, اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. تجوید کا درس بہت کم ہوتا ہے, اب تفسیر کا درس بہت ہو رہا ہے. کیا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے جس نے بھی دگدگی بجائی اسلام کی اس کے پیچھے ہو لیتے. کسی کو کلام پاک کی اس آیت میں منع کیا گیا جو آج پڑھی گئی. کیا پڑھی گئی آج آیت؟ تو وَأَنَّهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, تو دیکھو میرا راستہ یہ ہے, اور اس میں احکام بتائے گئے. اب اللہ نے پہلے کلام پاک میں احکام بتائے گئے, دیکھو شرک نہ کرنا, قتل نہ کرنا, اور کسی کا حق نہ مارنا, فحش باتوں میں نہ پڑنا, یہ سب احکام اس آیت سے پہلے کلام پاک میں صاف صاف بتائے گئے. جب اس کے بتانے کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, دیکھو یہ ہمارا راستہ ہے سیدھا, یعنی حق تعالیٰ کے حکموں پہ چلو. اور ولا تتبعوا السبل, اے ان راستوں کا اتباع نہ کرو جو تم کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے, اللہ تعالیٰ سے جدا کرنے والے. کہ یہ مرتبہ اولا جو درویشی کا ہے, یا سلوک کا ہے, یا تزکیہ نفس کا ہے, یہ سب اصطلاحات ہیں. مقصد ایک ہی ہے کہ حق تعالیٰ کے حکموں کو ماننا, شریعت پر پورے طور سے چلنا, حق تعالیٰ راضی ہو جائیں. دیکھیے وہ کئی بار اس بات, اس مضمون کا تذکرہ اپنے دوستوں کے سامنے کر چکا ہوں کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت اور لعنت یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, اور لعنت گناہ پہ ہوتی ہے. تو تم تہجد پڑھو اور دوسرے اعمال کرو, ساتھ ساتھ گناہ کرو, سارے گناہ چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ بس ایک ہی ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا, شریعت کے کسی چھوٹے حکم کے بھی خلاف کرنا اللہ کی نافرمانی. یہ سیکھنے کی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں دو طرح کے ہیں, ایک تو کچھ ظاہری ہیں جیسے نماز, روزہ, حج, زکات وغیرہ, اور دوسرے باطنی احکام ہیں, جیسے آپ کو مثال دی شکر کی, اخلاص کی, صبر کی, زہد کی, توکل کی, یہ کلام پاک میں آیا کہ کرو ان کو, یہ فرض ہے. اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوگی, ایک بقدر ضرورت علم, جس چیز کو بھی کرنا ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. مثلا کسی کو امامت کرنی ہے تو امامت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ امام کے ذمے کیا کیا ہے. میں نے مثال بھی عرض کی تھی اپنے دوستوں کی مجلس میں کہ امام صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے, علم حاصل کیا ہی نہیں, چنانچہ وہ سجدے میں گئے تو پتہ نہیں کتنی بار میں گنتا رہا، 9 بار 11 بار ہمارے سبحان ربی العالی ہو گیا، لیکن وہ امام صاحب سجدے سے اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو کیا ہوا، ان کے اوپر کوئی رقت یا وجد یا خشوع یا کسی چیز کا غلبہ ہوا اور وہ سبحان ربی العالی پڑھے جا رہے ہیں، ان کو یہ علم نہیں ہے کیوں ایسا کیا انہوں نے. بتائیے یہاں اخلاص ہے، بتائیے تو اخلاص معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے اور سبحان ربی العالی کہہ رہا ہے اور تعداد بڑھا رہا ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ جب کوئی امام بنے تو مسنون جو مسنون نماز مسنون جو ہے اس سے زیادہ نہ پڑھے، کیونکہ وہ نمازیوں کو تکلیف دینا. سبحان ربی العالی 3 بار مسنون ہے، بس 3 بار کہہ کے اٹھ کھڑا ہو. یہ کیا تھا، اس کے علم نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑ کر دی اس نے، بجائے ثواب کے کیا کمایا، گناہ کمایا. ہمارے حضرت نے ایک اور مثال دی تھی حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب نے، کہ دیکھو عصر کی نماز کسی نے پڑھ لی ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں مجھے پسند ہیں، تو میں نفل پڑھتا ہوں. چنانچہ عصر کی نماز کے بعد اس نے نفلیں پڑھنے شروع کی اور خوب اللہ تعالیٰ کے شوق میں نفلیں پڑھے چلا جا رہا ہے. اخلاص ہے، اخلاص تو ہے لیکن علم نہیں کہ اس وقت نفلیں پڑھنا جائز نہیں. دیکھیے وہی نفل جو اللہ تعالیٰ کا قرب ادا کرتی ہے اس وقت بہت دوری پیدا کر رہی ہے، کیونکہ منع ہے، اور ایک کام جو منع ہے اس کو کرنے سے حق تعالیٰ کا قرب تو نہیں ہوگا. ہمارا ہم اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہو کے رہی ہے کہ ہمارے دل میں جو آتا ہے، جو منمانی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں بس وہی کر لیتے ہیں. چنانچہ ہم نے ایک مسجد میں نماز پڑھی بہار میں، اس قدر طویل سجدہ، اس قدر طویل رکوع، اس قدر طویل پھر حتیٰ کہ آخر میں بھی دعا میں بھی بہت طویل دعا. کیا ہے، بس اپنی منمانی کر رہے ہیں، علم نہیں حاصل کر رہے ہیں. یہ غفلت ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، یہ معلوم کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم عمل کیسے کریں گے. ہم سمجھیں گے کہ ایک مستحب حدیث شریف پڑھ لی سنی کے چلو کر رہے ہیں، یہ پتا نہیں کہ اس وقت یہ واجب ہے اس کو چھوڑنا، کبھی اس کو چھوڑنا بھی تو واجب ہوتا ہے. تو ضروری علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور دوسری بات جو عرض کی تھی کہ علم پر عمل کرنے کی ہمت قوی رکھنا، کہ اس کے بغیر علم پہ عمل ہی نہیں ہو. چنانچہ آپ کو پتا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، پتا ہے غیبت کرنا حرام، لیکن جب غیبت کا موقع آتا ہے تو اب ہمت نہیں پاتے، یا تو سن لیتے ہیں اور یا پھر کر بھی دیتے ہیں. تو کیا کمی ہوئی یہاں پہ، علم کی کمی نہیں ہے، کس چیز کی کمی ہے یہاں پہ، ہمت کی کمی ہے. دو چیزوں کی ضرورت ہے، تو یہ دو چیزیں سب سے پہلے کرنی پڑیں گی. چنانچہ اب میں آپ کو ترتیب عرض کر دیتا ہوں، یہ قصد السبیل کی ہدایت دو میں، کہ تم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تو تم سمجھ لو کہ مقصود کیا ہے. وہ ہے حق تعالیٰ کو راضی کرنا، تمہارا اور کوئی مقصود نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ میرے مجالس ہیں، عورتیں آئیں جمع ہو گئی، کیا مقصد ہے، پوچھیں آپ اپنے آپ سے، کس لیے ہم آئے، سن رہے ہیں یہ بات، کیا مقصد ہے. اگر یہ مقصد ہے حق تعالیٰ کو راضی کرنا تب تو ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو گمراہی گمراہی، بلکہ ہلاکت ہلاکت، ہلاکت ہی ہلاکت. اسی لیے تزکیہ نفس فرض عین ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسی بات کو دہرانے کے لیے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ تزکیہ نفس کیوں فرض عین ہے. تو یوں تو ہمارے لیے ہے، حکیم الامت مولانا شبلی تھانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کہ جن کے برابر کا مستقی اور جن کے برابر کا عالم اور جن کے برابر کا مؤلف کوئی ابھی تک پیدا تو مجدد تھے اپنے وقت کے، تمام بڑے بڑے حضرات، حتیٰ کہ ان کی تو بشان اولا و عرفا ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے قرآن و سنت کو بالکل پیش کر کے رکھ دیا. تو بڑی ناقدری ہے ہماری کہ ہم حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو ہی نہ پڑھیں، اسے استفادہ ہی نہ کریں، اتنی بڑی ہستی جس نے قرآن و سنت کو بالکل صحیح پیش کیا اور جبکہ دوسروں نے صحیح نہیں پیش کیا. یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، یہ بھی صاف عرض کر دیتا ہوں، اگر کیا ہے تو دکھائیے. اگر انہوں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ہٹ کر باتیں بتائی ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کوئی بھی بات ڈھنگ کی کبھی کہی ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے، اگر آپ جا کے معلوم کریں گے تو ان کا تعلق حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ہی نکلے گا، ورنہ بدعات ہوں گی یا خرافات ہوں گی اور نہ جانے کیا کیا ہوگا. اگر کوئی اور ہے تو بتائیے، وہی میں کہتا ہوں ان کی تو بات چھوڑیے، ان کے جو خلفاء تھے انہیں کو لے لیجیے. بہت سے نام آپ کو معلوم ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے ہیں اس پر نام. تو یہ سارے حضرات، مولانا مشاء اللہ صاحب ہندوستان، مولانا خیر محمد صاحب، جتنے بھی حضرات یہ ہیں، یہ سب کے سب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. انہوں نے یہ تزکیہ نفس جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے قصد و سبیل پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو یہ بات عجیب لگے گی، ان سب نے ان سے مرید ہو کر یہ چیز حاصل کی تھی، یعنی تزکیہ نفس کرایا تھا. کیونکہ تزکیہ نفس اگر نہیں کرائیں گے تو یقیناً ہلاکت ہے. ابھی میں آپ کو حدیث شریف بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہ کیوں ہلاکت ہے، لیکن آپ کو ایک قصہ پہلے سناؤں. حضرت علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں اس وقت ندوہ کے بہت بڑے علماء میں تھے اور تعلیفات تھیں، سارے ہندوستان میں علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور، ندوہ کے اتنے بڑے عالم. آخر میں کیا ہوا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں آ کر حضرت سے بیعت ہوئے اپنا تزکیہ نفس کرانے کے لیے. تو جب وہ وہاں پہنچے اور وہاں قیام کیا تو ندوہ کے جو علماء تھے ان کو بہت برا لگا کہ اتنا بڑا ہمارا عالم وہاں تھانہ بھون میں، پتہ نہیں کس کے تھانہ بھون میں، ان کے پاس جا کے کہاں بیٹھ گیا. تو انہوں نے ان کو ایک خط لکھا اسی دوران کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے مؤلف، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مورخ وغیرہ وغیرہ، اتنے بڑے مفسر، آپ کو یہ کیا سوجی کہ وہاں جا کے ہم سب کی ناک کٹا دیں. یہ کہا تو اس پر انہوں نے اس خط کا جواب دیا علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جواب میں یہ لکھا کہ تم نے اپنے خط میں میرے بہت سے مناقب بیان کیے، اچھائیاں بیان کی. اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ مناقب تمہاری نظر میں واقعی ہیں میرے اندر، تو میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ ان مناقب کی روشنی میں میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ تم اگر سمجھتے ہو مجھ کو بڑا ہو ان مناقب کا اہل، کہ تم کو بھی اگر اپنا قبلہ درست کرنا ہے تو یہاں آ جاؤ، تم کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا ہے. چنانچہ ہوا یہ کہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عشاق میں سے تھے اور مرید تھے، تھے تو ڈپٹی کلیکٹر، لیکن بڑے بڑے علماء سے زیادہ ان کی قدر و منزلت تھی حکیم الامت، کیونکہ انہوں نے اپنے کو مٹا دیا تھا. ان کا ایک شعر ہے، راہ حق تجھ کو اگر مطلوب ہے، راہ حق تجھ کو اگر مطلوب ہے، دوڑ کر تھانہ بھون کی راہ. کیا مطلب اس سے کہ اگر تجھ کو حق مطلوب ہے تو کہیں نہیں ملے گا، بس ایک تھانہ بھون میں ملے گا. اور یہ شعر کن کن لوگوں نے پڑھا ہے؟ آپ کسی بھی بڑے اکابر کا نام لے لیجیے، سب یہ پڑھتے ہیں. راہ حق تجھ کو اگر مطلوب ہے، دوڑ کر تھانہ بھون کی راہ. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج، رائے حق تجھ کو اگر مطلوب ہے، دوڑ کر. اب تھانہ بھون تو نہیں جا سکتے، ان کی سب کتابیں تمہارے سامنے، ان میں سے ایک کتاب ہے قصد السبیل. اب میں وہ حدیث شریف سناتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تزکیہ نفس جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ فرض عین ہے اور دوسری چیزیں اختیار رکھ کر رکھتے ہیں. تو بتائیے ہم اس آیت کے مزاح ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ دوسروں کی ہم نے راستے اختیار کر رکھے ہیں، وہ راستے اختیار کر رکھے ہیں دین کے نام کے اوپر جو کہ حقیقتاً اللہ کا راستہ نہیں ہے، اور جو اللہ کا راستہ ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے. دیکھیے مشہور حدیث شریف ہے، یہاں بھی سنائی جاتی ہے، وہاں بھی سنائی جاتی ہے. میں مفہوم عرض کرتا ہوں، حدیث شریف بنانے کا، حدیث شریف سنانے کا تو میرا وہ نہیں ہے، مجھ کو حق نہیں ہے، لیکن مفہوم عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی کے سامنے ایک شہید لایا جائے گا. اندازہ کریں کہ شہید کے درجات اور مراتب ہیں وہ کتنے ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا شہادت، اس شہادت کے درجات و مراتب ہیں جو شرط جہاد کے ساتھ ہو. اپنی منمانی اس کے مراتب نہیں، منمانی میں تو خود رائی ہوتا ہے. تو ایسا ہی یہ ایسا ہی شہید تھا جس نے شرط جہاد جتنی تھی اس کو پورا کرتے ہوئے جہاد کیا تھا. تو حق تعالیٰ اسے فرمائیں گے قیامت کے روز کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. تو علی بتا رہا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے, تم نے میرے لیے کیا کیا. وہ یہ کہے گا شہید, یا اللہ میں نے آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے لڑا, میں اور بہت بہادری سے لڑا, اور حتیٰ کہ آپ کی راہ میں شہید ہو گئے. تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم تو اس لیے جہاد میں تم نے حصہ لیا اور تم اس لیے لڑتے تھے کہ لوگ کہیں کہ وہ بہت بہادر ہے. سمجھ لیجیے, لوگوں میں بزدل نہ کہیں اس لیے میں بھی جہاد میں جا رہا ہوں. چنانچہ حق تعالیٰ حدیث شریف میں ہے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے, حدیث شریف کا مضمون ہے. تم تو اس لیے لڑتے تھے کہ دوسرے تم کو بہادر کہے, تمہاری واہ واہ ہو, تو وہ تعریف اور وہ واہ واہ تم کو دنیا میں مل گئی اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو لے جاؤ. الٹے منہ جہنم میں جائے گا یہ شریف. کیوں, کیا وجہ ہے, یہ بتائیے مجھے. آپ سوچیے, اچھی طرح سے سوچیے. تزکیہ نفس نہیں کرایا تھا, اپنے دل سے ریا کو نہیں نکالا تھا. ریا خراب باطنی عمل ہے, اس کی اس کو عادت پڑی ہوئی تھی. چنانچہ وہ عادت جہاد میں بھی نمودار ہوئی اور چنانچہ بہادری اپنی دکھانے کے لیے لڑتا تھا. یہ شہادت اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوئی. یہ شہادت قبول نہیں ہوئی, اس کا ثبوت کیا ہے حدیث شریف, اس سے زیادہ بڑھ کر کیا ہو سکتا. شہید کے بعد ایک عالم کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ آپ کی آیات اور احکام کو میں نے لوگوں تک پہنچایا. اس کو بھی یہی اختارہ کہیں گے, تم جھوٹ کہتے ہو, تم تو اس لیے پہنچاتے تھے, اس لیے واعظ کرتے تھے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو کہ بڑا علم ہے, بڑا علم ہے, بڑا علم ہے. یہ جو واعظ گو ہیں اور علماء کا کام بڑا مشکل. اخلاص پیدا کیا انہوں نے, اخلاص جب پیدا نہیں کیا اور دل میں ریا بھری ہوئی ہے تو یہی واعظ گوئی کہاں پہنچائے گی, جہنم میں پہنچائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اب آپ بتائیے تزکیہ نفس فرض ہوا یا نہیں ہوا. تزکیہ نفس تو ویسے بھی فرض ہوا دوسری آیات سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ذہن میں بیٹھا لیں تاکہ اس آیت کا مطلب سمجھ لیں کہ وتبع سبیل من اناب الیہ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کلام پاک کے, دیکھو ہر ایک کے راستے کے پیچھے مت چلے نا. کوئی ریاکار ہوگا, کوئی عجب میں مبتلا ہوگا, کوئی کبر میں مبتلا ہوگا, تم ان کے پیچھے اگر چل پڑے تو تم میں بھی یہی امراض آ جائیں گے. یہ سب امراض نفس متعدی ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے, ان کی باتیں سنیں گے, آپ میں یہی امراض پیدا ہو جائے. اسی لیے ہمارے یہاں سخت منع ہے. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں علماء تک کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ گوئی سے منع فرما دیا تاکہ پہلے اپنی اصلاح کرو. اور یہ لکھا ہے اسی کتاب میں قصد السبیل میں کہ سب چھوڑ دو, بلکہ ایک زاویہ خمول میں پڑ جاؤ, تنہا کونے میں پڑ جاؤ اور اپنے نفس کی اصلاح میں لگو. جب یہ ہو جاتی تھی نفس کی اصلاح اور تزکیہ نفس ہو جاتا تھا تو پھر ان کو اجازت دیتے تھے کہ اب جاؤ, تو ان کے پیچھے مت پڑ جاؤ جو کہ خود مریض ہے. یہ طریقہ ہی ایسا ہے, اگر کسی مریض کی صحبت اختیار کرو گے یا اس کی باتیں سنو گے تو میں بھی یہی مدد پیدا ہو جائے گا. اس سے کیا فائدہ ایسوں سے سننے سے. یہ حدیث شریف سے ایک سخی کو بلایا جائے گا, اس نے مال بہت خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں, اس سے بھی یہی سوال ہوگا, وہ بھی اسی طرح کا جواب دے گا. تو حق تعالیٰ فرمائیں گے تم تو مال اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو کہ بڑا سخی ہے, کہتے وہ تم کو واہ واہ دنیا میں مل گئی. عالی صاحب نے واعظ کہا, واہ واہ صاحب کتنا اچھا واعظ کہا, سبحان اللہ حضرت آپ کا واعظ, حضرت واہ واہ بڑا دل پہ اثر ہوا, سب سن رہے ہیں آپ, واہ واہ ہو گئی آپ. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ تعریف کو کبھی قبول نہ کرو, اور ہمارے بزرگوں نے کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی تمہاری تعریف کرے منہ پر تو تم اس کے منہ میں مٹی جھونک دو, اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کس نے تمہاری تعریف کی تو اس نے گویا کند چھری سے تمہیں ذبح کر دیا. کس نے کہا یہ, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. یہ ایسی خراب چیز. اور ہم آج کا ہمارا طریقہ کیا ہے, بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں, ہر وقت تعریف, واہ واہ بیٹا واہ, بہت اچھا بیٹا ہے, بہت اچھا. اب وہ پھول رہا ہے اندر اندر, پھول جاتا ہے, بالکل وہی الفاظ استعمال کیے. اب یہ بچہ پھول گیا, پھول کے کپا ہو گیا, کبر بھر گیا, اور اس کو اس طرح سے بڑا کرنا ہے. تعریف کہیں منہ پہ کی جاتی ہے؟ بچوں کی تعریف منہ پہ کریں گے تو بچہ تربیت پائے گا؟ تربیت یوں نہیں ہوتی, واہ بیٹا واہ, واہ بیٹا واہ, تو وہ بیٹا ویسے ہی نکلے گا. تعریف سے تربیت نہیں ہوتی. حدیث کا جب استاد نے سن لیا اس سے پتا چل گیا کہ تزکیہ نفس فرض ہے یا نہیں ہے, یا ابھی بھی دل میں یہ بات نہیں اتری, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کیسے میں سمجھا ہوں, وہ ہے کیسے دل میں اتار دوں بات کو, اور بات میری کہاں ہے. بات تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ عین قرآن و سنت کی بتا رہے ہیں. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو سب کچھ چھوڑیے, اگر کچھ اور ارادے ہیں تو جہنم کی برداشت کا انتظام کیجیے. سیدھی سیدھی بات ہے, آپ کو حدیث شریف سنا دیتے ہیں. ارادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, جنت چاہیے, سچ کیے نفس پر, سب کچھ چھوڑ, سب بیکار ہے, بلکہ الٹا جہنم میں لے جانے والا سامان, کہیں ریا کے ساتھ کوئی ہے. لوگ تو مختلف ارادے رکھتے ہیں, مجلس میں بھی بعض اوقات اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ دل بھل جائے گا, دو چار عورتیں اور مل جائیں گی باتیں. یہ نیت اگر ہے تو آپ سوچ لیجیے اس نیت میں فطور ہے کہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ نیت کی درستی ہوئی ہے, آپ نے کرائی ہے, نہیں کرائی ہے تو پھر نیت کہاں سے درست ہوئی؟ ریا آ جائے گی. ریا ایک عمل باطنی ہے جو کہ حرام در حرام شرک اصغر ہے. کبھی اس کی فکر کی ہے؟ نہیں کی ہے تو پھر یہ سب دوسری چیزیں کرنے سے کیا فائدہ, تفسیر کے درس سے کیا فائدہ, مجھے کوئی بتائے تو صحیح کیا فائدہ اس تفسیر کے درس سے جس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا, آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں, ایک خاتون ہے ہمارے دوست کی بیٹی ہیں, جب آئیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, خود مکاتبت ہے ان کی, میری والدہ اور میری بہن ایک تفسیر کے درس میں جاتی ہیں تو میں بھی جاؤں. تو میں نے کہا کہ میرے تین شیخ, میں نے ان کو لکھا میرے تین شیخ ہوئے کہ جب میں امریکہ جا رہا تھا تعلیم کے لیے, میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عاصی رحمۃ اللہ علیہ شیخ تو کیا تھے, میرے والد صاحب کے شیخ کہتے ہیں, میں بس دعا کے لیے ان کی مجلس میں جایا کرتا تھا, مجھ کو اس کا کچھ پتہ نہیں تھا. تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بالتاکید میرے والد صاحب کو فرمایا کہ اس کو کلام پاک دے دینا, لیکن بغیر ترجمے والا دینا. سنیے ذرا, حکیم الامت ان کے خلیفہ تھے, اس کو اور کہہ دینا کہ تلاوت کلام پاک کبھی نہ چھوڑے, لیکن بغیر ترجمے والا دینا. چنانچہ میں وہ بغیر ترجمے والا کلام پاک لے کے گیا, اور بہشتی زیور لے کے جانا, اور حیات المسلمین لے کے جانا, اس سے احکام معلوم ہوتے رہے. یہ تھا. پھر دوسرے شیخ ہوئے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب, ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت میں تفسیر پڑھوں یا ترجمہ پڑھوں؟ کہ نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں, احکام معلوم کریں, مواعظ پڑھیں اور یہ کتابیں پڑھیں بہشتی زیور وغیرہ, نہیں اجازت. پھر تیسرے شیخ آئے حضرت نواب اسلام علی خان قیصر صاحب, ان سے بھی یہی سوال کیا کہ حضرت تفسیر پڑھنے کا اب شوق پیدا, اس وقت تو خیر بے شوق پوچھا تھا, اب وہ زمانہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ شوق پیدا ہو گیا تھا کیونکہ بیان ہونے لگ گیا, تو ایک شوق بھی پیدا ہوا کہ بھئی آیت قرآن کی اس کی تفسیر تو دیکھ لوں. حضرت نواب صاحب نے کہا اس کی ضرورت نہیں. میں نے ان کو کہا, لکھا کہ بھائی میرے تین شیخ نے مجھے منع کیا تو میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں. اور پھر میں نے کہا کہ آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے کہ جو عورتیں وہاں جا رہی ہیں تو کیا وہ گناہ چھوڑ رہی ہیں یا نہیں؟ کیا چہرے کا پردہ ہے؟ کیا گھر میں ٹیلی ویژن کو اٹھا کے پھینک دیا گیا, ختم کر دیا گیا ہے؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ نہیں, میری والدہ اور یہ بہنیں وغیرہ جاتی ہیں اور آنے کے بعد ٹیلی ویژن گھر میں آ کے دیکھتی ہیں. تو میں نے کہا پھر یہ لعنت کے ساتھ رحمت کہاں سے جمع ہوگی؟ ایسی تفسیر کا کیا فائدہ جو ٹیلی ویژن تک نہ چھڑا سکے, حرام کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے, خواتین سے, تو دیکھیے آپ فیصلہ کیجیے تاکہ زندگی یوں نہ گزر جائے دھوکے میں, پتا نہیں کس کے پیچھے چل پڑے. جہاں اسلام کی ڈوڈگی بجائی گئی, جہاں کسی نے نام لیا اسلام کا, آپ اس کے پیچھے چل پڑے. کلام پاک کہتا نہیں, تمہارے کے پیچھے نہ چلو, بلکہ کہتا ہے کلام پاک میں صاف حکم ہے, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, اس کے پیچھے چلو جو اللہ کا منیب ہو. وہ وہی ہے جو تزکیہ نفس کرا چکا ہے. کوئی منیب اللہ نہیں ہو سکتا بغیر تزکیہ نفس. امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تزکیہ نفس یا تصوف یا سلوک کتنا ضروری ہے, یا اصلاح نفس کہتی. اس کی ہدایت دوم, ترتیب کیا ہے, کیسے شروع کریں؟ اول گناہوں سے توبہ خالصہ کرے, یہ تو شرط ہے اول ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑے بڑے گناہوں کی، باطنی گناہوں کی ایک فہرست بنائی. سب سے اول جو فہرست میں ہے وہ ہے شرک. تو شرک تو ہم اور آپ سب مانتے ہیں کہ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس کا تو انجام سیدھے سیدھے جہنم. تیسرے نمبر پر اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہو جانا ہے، اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے خوف سے نڈر ہو جانا ہے. آپ کو کچھ خیال ہوا کہ کوئی چیز رہ گئی؟ کچھ خیال ہوا کہ دوسرے نمبر والا میں نے بتایا نہیں؟ میں نے کہا پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ، اور تیسرے نمبر پہ کہا، میں نے دوسرے نمبر پہ نہیں کہا، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کہ اب میں نے اتنے گناہ کر لیے، میرا کیا ہوگا، میں تو جہنمی ہو گیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ارے تم تو ایک بار سر جھکا کے کہو گے یا اللہ معاف کر دیجئے، ویسے ہی تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نڈر ہو جانا، اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا، یعنی ہم گناہ کریں گے، ہم ٹیلی ویژن دیکھیں گے، ہم پردہ نہیں کریں گے، غیر شرعی پردہ کریں گے، اللہ نے ہمیں بڑا پیار کریں گے، ہمیں محبت دیں گے، ہمیں ہم سے کوئی موازنہ نہیں ہوگا، یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے خوف سے نڈر ہو جانا. ہم غیبت کرتے ہیں لیکن کچھ ہوگا تھوڑا ہی، کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہم تو جنت میں جائیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ چوتھا بڑا گناہ ہے اللہ. لیکن دوسرا کہاں گیا؟ دوسرا کہاں ہے؟ نمبر دو کیا ہے؟ نمبر دو یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو دل میں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو کیا اتنا بڑا گناہ پالیں گے؟ تو اچھا خاصا صاف کیا اجزا ہے، کیوں پالتے ہیں؟ چنانچہ اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ خواتین ہیں، تفسیر میں جاتی ہیں، تہجد بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، نفل روزوں کا بھی شوق ہے، لیکن گھر میں مخلوط نشستے ہیں کہ کوئی رشتہ دار آتا ہے تو ایک ہی ڈرائنگ روم میں سب بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتے ہیں. یہ بتائیے کتنی بڑا گناہ ہے؟ حرام ہے بالکل، اس کے حرام ہونے کا شبہ ہے. اور نندوئی سے پردہ نہیں، دیور سے پردہ نہیں، ستزاد بھائی سے پردہ نہیں، یہ کوئی اوپر سے برقع بھی ہے تو برقع تو، اور برقعے پہ کے اوپر بھی کیا لگا ہوا ہے؟ بیل بوٹے لگے ہوئے ہیں، دور دور سے نظر آتا ہے. یہ بیل بوٹے تو اٹریکٹ کرتے ہیں مردوں کو کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہ جائز ہے؟ جائز ہو سکتا ہے؟ برقع تو اس لیے ہے کہ ہم باہر نکلیں تو نامحرم ہماری طرف التفات نہ کرے، اس لیے ہے. آپ نے اس پہ وہ بیل بوٹے لگائے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی نظر پڑے، جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑیں جن کو خود دین کی خبر نہیں، دین کی حقیقت کی خبر ہی نہیں ہے، تقوی کا نام نہیں ہے، ان کے پیچھے چلیے جو منیب ہے اللہ. الا ان اولیاء اللہ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، الا ان اولیاء اللہ، یہی منیب اللہ ہے، اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ کا دوست ہی تو منیب ہو سکتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے. وکانوا یتقون، دیکھیں کانو عربی زبان میں جب لگتا ہے کانا اس فعل مضارع کے اوپر جو کہ یتقون ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے استمرار، کہ ہمیشہ ہمیشہ کرتے ہیں، تقوی ایک دن کا نہیں ہوتا. کانو یہ سکون فرمایا ہے، کانو سکون کا مطلب ہے کہ ان کا تقوی ایک منٹ کو، ایک سیکنڈ کو بھی ان سے جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہیں جو کہ احتیاط والا ہے، تقوی ہے، گناہ سے دور رہتے ہیں. یہ لوگ ہیں منیب، تو آپ ان کے پیچھے چلیے، یہ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کے پیچھے چل پڑے، چاہے عورت ہو یا مرد، چاہے عالمہ ہو یا وائزہ، آپ کو سنا رہی ہے وہ دیکھیے جا کے پہلے کہ اس کا حال کیا ہے. اگر آپ نے کسی ایسے عالم سے یا عالمہ سے واعظ سن لیا جس کے اندر خود ہی کبر ہے اور ریا ہے، کب ہوگا یہ؟ جب آپ نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کرایا. اور کیا ثبوت ہے کہ آپ نے کرایا؟ کہاں ہے تزکیہ نفس؟ تزکیہ نفس تو نہیں کرایا، تزکیہ نفس سے ایک عرصہ لگتا ہے، بال صبح جاتے ہیں تزکیہ نفس کرتے کرتے. حکم یہی ہے اپنی آخرت کی پرواہ کرو. قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے کو اور اپنے اہل ویال کو دوزخ سے بچاؤ، اسی کا تو حکم ہے. اگر کوئی دوسرا گمراہ ہو گیا تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تم اپنی فکر کرو. دیکھیے کلام پاک کی آیت میں پڑھ دوں آپ کو, جس سے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کو اپنی فکر سب سے زیادہ کرنی ہے. ہم بن گئے عالم بن گئے, ہم اپنی فکر ہے, دوسروں کی اتنی کیوں فکر ہے؟ دیکھیں ہمارے حضرت نے ایک واعظ دیا, اور واعظ کا نام ہے فرضیت اصلاح نفس. اصلاح نفس فرض ہے, اس میں یہ آیت تلاوت کی ہے, یہ المائدہ سورۃ المائدہ کی آیت 105 میں, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اس میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو, کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے. علیکم انفسکم, تم پہ تمہارے نفس کی اصلاح فرض ہے. کسی عربی جاننے والے سے پوچھ دیجئے کیا معنی اس آیت. علیکم انفسکم, تمہارے اوپر تمہارے نفس کی, اپنے نفس کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. او انفسکم و اہلیکم نارا, تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے نفس کی اصلاح کرو. لا یضرکم, تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. من ضل, اگر کوئی گمراہ ہے. اذا تدیتم, اگر تم ہدایت پر ہو. تم دوسروں کی کیا فکر کر رہے ہو؟ اس آیت میں تو بالکل صاف حکم ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کر لو, یعنی لازمی طور پر حکم دے رہے ہیں. اور نفس کیا ہے؟ نفس آپ کو پتا ہے کیا؟ نفس کو کبھی دیکھا آپ نے؟ اپنے نفس کو دیکھا کیا؟ نفس یہ ہے میں ایسا ہوں, مجھے اتنا علم ہے, میں ایسا کام تیز ہوں, میں ایسا ذہین ہوں. ترتیب اس طریق کی جو کہ فرض عین ہے, نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. یہ اور بات ہے, پٹائی وٹائی ہو کر ایمان کی بدولت نجات ہو جائے گی, ہوگی پٹائی. لیکن اگر ایمان سالم لے گئے, دیکھیں ایمان بھی سالم ہو رہے گا یا نہیں رہے گا. آج کل ہمارے عقائد گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. تصاویر کو حلال سمجھ رہے ہیں, بے پردگی کو حلال سمجھ رہے ہیں. جس گناہ سے بھی ہم مانوس ہو جائیں گے وہ گناہ کو حلال سمجھنے لگیں گے. تو ایمان کہاں ہے؟ اس لیے میں ایک اور قصہ سناؤں آپ کو. میرے پاس ایک صاحب آئے حرم شریف میں, کہنے لگے جمعہ کی نماز کے بعد ملے, کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے نفس کی اصلاح کرانے کے لیے. میں نے کہا کہ ان کو کہا کہ میں آپ اپنے نفس کی اصلاح کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کرانا چاہتا ہوں تاکہ گناہ سے بچ جاؤں. میں نے گناہ سے بچنا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ کریں گناہ. کہنے لگے اس لیے بچنا چاہتا ہوں کہ گناہ سے نہیں بچا تو دوزخ میں جاؤں گا اور دنیا میں بھی وبال کا اندیشہ ہے. میں یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے اتنا لمبا چکر آپ کریں گے کہ مجھ سے اصلاح نفس کا تعلق قائم کریں گے, پھر آپ کو تو کتابت کریں گے, پھر آپ غلط کام کریں گے تو میں آپ کو ڈانٹوں گا یا سزا دوں گا, اور اتنے لمبے چکر میں آپ کیوں پڑتے ہیں؟ آپ کو سستا نسخہ میں بتاتا ہوں, اس کی ضرورت نہیں. وہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت حق تعالیٰ سے کہہ دیں, یا اللہ میں نے آج فلاں فلاں گناہ کیے, بس اقرار کر لیں. یہ سب مت کہیں, جہاں آپ نے تعویل کی تو ایمان چلا جائے گا. یہ نہ کیجیے گا, بس اتنا اللہ میں سے کہیے گا, یا اللہ آج میں نے نامحرموں کو دیکھا ہے, چچازاد سے باتیں کی ہیں, دیور نندوئی کا اس کے پردے کا خیال نہیں رکھا ہے, ٹیلی ویژن دیکھا ہے, تصویریں تشہیر کی ہے, موسیقی سنی ہے, غیبت کی ہے, جو بھی گناہ آپ کے ذہن میں ہو, اور جو گناہ بہت سے تو آپ کے ذہن میں ہی نہیں ہوں گے کہ آپ نے شکر نہیں ادا کیا اور صبر نہیں کیا وغیرہ وغیرہ, بس اللہ میں سے کہہ دیجیے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں, روزانہ رات کو سوتے وقت یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, معاف کر دیجیے. تو اسی وقت آپ کے جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے. میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی اصلاح نفس کی. تو کیا جواب دیتے؟ چپ ہو گئے. جب چپ ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے اب آپ کو بتاؤں, یہ جو میں نے عرض کیا کہ جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, گنہگار خطا کار, اور کہے کہ یا اللہ میں گنہگار خطا کار آپ سے معافی مانگتا ہوں, اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بالکل بعید بات ہے کہ یہ بے بس کمزور مخلوق اللہ کی ایک کہے معاف کر دیجیے, اور اس قدر قادر اور قوی جو ہے اس کو معاف نہ کر دے, یہ ممکن نہیں. وہ آپ اسی وقت معاف ہو جائیں گے, اس میں ذرا شک نہ کیجیے گا. لیکن یہ خوشخبری صرف ایمان والوں کے لیے. تو ہم جو بزرگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں اصلاح نفس کے لیے, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان قائم رہ جائے. اسی بات کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ میں بزرگوں کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں, کیونکہ اسی پر مدار ہے. کون بزرگ ہیں یہ؟ یہ وہ بزرگ ہیں جو منیب اللہ ہیں, جو صادقین ہیں, جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. ان سے تم تعلق قائم کرو تاکہ تمہارا ایمان قائم رہ جائے. تم یہ سب حرکت نہ کرنے لگ جاؤ کہ گناہ کرو اور تعویلیں کرو. کرتے ہو گناہ اور تعویلیں کر لیتے ہو تو ایمان ختم ہو جائے. گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. تو تمام گناہوں سے توبہ خالصہ کرو, یہ شرط اول ہے. اور کیا یہ قرآن کا مطالبہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہے؟ قرآن کا مطالبہ ہے, حدیث شریف کا مطالبہ ہے. قرآن کا مطالبہ ہے ذرو ظاہر الاسم و باطنہ. ذرو چھوڑو ظاہری گناہوں کو بھی باطنی گناہوں کو بھی, نہیں ہے قرآن میں, قرآن کا مضمون ہے. تو ایک کام یہ کریں کہ توبہ خالصہ. دوسرا کام عبادات واجبہ نماز وغیرہ اس کی فوت ہوئی ہو تو ان کی قضا کرنا شروع کریں, کیونکہ اللہ کا جو قضا ہوئی ہے اس کو ادا کرنا شروع. اور اگر حقوق العباد مالیاں ہیں تو ان کے ادا کرنے کے بندوبست میں لگ جائے. اگر حقوق عباد غیر مالیاں ہیں یا مالیاں ہیں تو ان کو معاف کرائیں. غیبت کی ہے تو جا کے معافی مانگے, یا اگر پیسے دینے ہیں کسی کے اور نہیں دے سکتا تو معاف کرائے. کیونکہ بدون اس کے ان سے شبہ قدوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے, اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا, چاہے کتنی عبادت تم کرو گے, کتنی تفصیلیں پڑھ ڈالو گے, کتنے ہی وعظ اور درس دے دو گے, ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی نہیں ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے. اور توبہ کے ساتھ آئندہ کے لیے بھی قوی عزم رکھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو, اور گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو, اور گو کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی ہی فوت ہوتی ہو, اور گو مخلوق کیسی ہی ملامت کرے, دوسرے لوگ ملامت کریں, گالیاں دیں, سب برداشت کریں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے. کیونکہ شادی ہو رہی ہے, شادی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور خود اپنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کر کے دکھا دیا کہ دیکھو امت کو ایسا کرنے میں نمونہ ہوں, میں تمہیں کر کے بتا رہا ہوں ایسے کرنا, ہم کیا کر رہے ہیں. ان تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا جائز ہی نہیں ہے, اچھی طرح سمجھ لیجیے. نہ کہ ہم نے آج اس کو کھیل بنا لیا, خوشبو لگا کر, رنگ برنگے کپڑے پہن کر اور شادی ہالوں میں جمع ہو رہی, کیا یہ جائز ہے؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ عورتوں کا بلا ضرورت شریعہ گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. تو اب ملامت کریں گے لوگ, آپ کہیں گے اچھا ہم اب سنت کے مطابق شادی کریں گے, بچے تو یہاں تقاریب ہی نہیں ہوں گی. ایک صاحب نے لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ وہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میں کہا میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کسی کی معرفت لڑکی کے والد سے کہلواؤ, اگر وہ قبول کر لے. ہاں اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں کہا پیسے کی ضرورت کیا ہے, شادی میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں طریقہ, خود ہی چلے جاؤ اگر پہلے سے کچھ ہے اور لڑکی کے والد سے کہہ دو, اگر وہ قبول کر لے تو مسجد میں نکاح کر لو, کسی کو بلانے کی ضرورت, مسجد ہی کے لوگوں میں اعلان ہو گیا محلے کے لیے. اور اس کے بعد لڑکی کے گھر چلے جاؤ کسی بھی دن کسی بھی وقت, کوئی اطلاع کی ضرورت نہیں ہے, کوئی رشتے داروں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, اور کہو کہ میں رخصتی کرانا چاہتا ہوں. وہ تھوڑا سنگار سوار کر کے لڑکی کو تمہارے حوالے کر دیں گے, یہ ہو گئی تو صحیح گھر میں جاؤ اور تمہاری شادی ہو گئی. اس میں پیسوں کی کیا ضرورت, اور آج ہم نے کیا بنایا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تم برادری کو کھانا کھلاتے ہو یہ تو نام و نمود کی وجہ سے ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے ہو تم, اس میں گناہ کیسے نہیں ہے؟ اور آپ سمجھ لیں گناہ ہی نہیں. تو یہ ہے کیوں, اس کا طریقہ نہیں پکڑا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. سبیل من ناب نہیں, اگر اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے راستے پر ہو پھر ہر چیز آسان ہے, لیکن اس میں مخلوق ضرور ملامت کرے, اس ملامت کی تم پرواہ نہ کرنا. اس کے بعد جب یہ ہو گیا, توبہ بھی ہو گیا, عزم ہو گیا, تو علم دین حاصل کرے ضرورت کے مطابق. عالم بننا ضروری نہیں. اب ان کا کیا خیال ہے کہ اچھا بھائی علم حاصل کرے تو بس سیدھے عالم بنیں یا عالمہ بنیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. قصبے معاش کے لیے فن حاصل کرو بے شک، لیکن تم کو ضروری علم حاصل کرنا، وہ کہیں سے بھی حاصل کر لو، اس کے لیے ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے. بحثی زیور اور دوسری چیزیں پڑھ لو اور علماء سے پوچھ لو، یہی کافی ہوتا ہے. ضروری علم تو حاصل ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے. تو ضروری علم وہ یہ نا کہ کسی کا شعر ہے، اگر غفلت سے باز آیا یا تو بالکل ہی علم کی طرف دین کی توجہ نہیں تھی، توجہ ہوئی تو بس اب عالم سے کم کی کوئی بات ہی نہیں. اگر غفلت سے باز آیا، جفا کی یعنی ظلم کیا، تلافی کی بھی، تو ظالم نے کیا تھی، کیسی تلافی کی. تو علم دین بقدر ضرورت حاصل کرے اور اس کے بعد شیخ کامل کی تلاش میں لگے، کیونکہ یہ راستہ ایک شیخ کامل کے بغیر طے نہیں ہوتا. آج کل آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا، کسی کی ہمت نہیں بتانے گی، ہمت بتانے گی. جہاں بتائیں گے اس درس نہیں بتاتے کہ لوگ کہیں گے یہ تو پیری مریدی کی تعلیم دے رہا ہے. تو اگر تم نے اس تعلیم پر اعتراض کیا تو تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا. تو ان کے یہاں بھی اصحاب صفہ آتے تھے اور تزکیہ نفس ہوتا تھا، کلام پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یزکیہم، وہ صحابہ کا تزکیہ نفس کرتے تھے. تم اس کو پیری مریدی کیا کہ ٹالتے ہو اور کہتے ہو کہ ابھی جو طریقہ صحیح ہے اسی کو تم غلط قرار دیتے ہو، اور جو طریقے غلط ہیں تم ان کو اختیار کر رہے ہو، تو تم کو دین کہاں سے ملے گا؟ کرتے رہو تم. چنانچہ دیکھ لیجیے آپ، یہ دین کا نام لینے والے، ان کے اندر تو اول تو باطنی گناہ بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ باطنی گناہ تو بغیر اصلاح کے جا ہی نہیں سکتے. اور ظاہری گناہ میں نے آپ کو کتنی مثالیں دے دی، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، سر پردہ نہیں ہے، شادیوں کی خرافات ہے، غیبت ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، نہیں ہے. پھر ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ اس راستے پہ کیوں نہیں چلتے جس کا اللہ میں نے حکم فرمایا ہے، سبھی رمن انا بہلئی. کیوں حضرت تعالیٰ نے یہ قرآن پکڑا؟ اور جب حضرت تعالیٰ نے یہ فرمایا وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، تو کیا یہ فرض نہیں ہو گیا؟ بتائیے آپ، جب نص قطعی ہے اور فعل امر ہے، کیوں بھائی آپ عالم ہیں، جب یہ فعل امر ہے، حکم صریح ہے، تو یہ فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کی روح سے فرض ہو گیا کہ کسی شیخ کامل کو تلاش کرو. کیوں؟ وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، یعنی کسی شیخ کامل کو تلاش کرو، اس کے پیچھے چلو. اب اس کی پہچان بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ آج کل تو یہ پہچان کو تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے، وہ تو قصد السبیل بہت کم پڑی جاتی ہے. دیکھیے اس میں جو پہچانے ہیں ان کو میں آسان کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے وقت کس چیز کا. قحط الرجال، قحط الرجال، رجال یعنی آدمی، قحط آپ جانتے ہیں آدمی نہیں ملتا، آدمی اس میں نہیں، دین میں کیا ملیں گے. میں ایک مرتبہ ایک زمین کا وہ جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کے پاس گیا کراچی میں، تو بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، کراچی میں ہر چیز مل جاتی ہے، آپ بولیں، آپ نام لیں میں چیز لا دوں گا، لیکن نہیں ملتا ہے تو آدمی نہیں ملتا. بالکل یہی حال ان کو بھی، یہی تکلیف کہ آدمی نہیں، مطلب یہ ڈھنگ کا آدمی نہیں ملتا، کسی کام کے لیے ڈھنگ کا آدمی نہیں ملتا. تو یہی حال اس بزرگوں کا ہے، کہاں ہے دکھائیے ذرا، کتنے بزرگ اللہ والے ہیں جو ٹی وی نہیں دیکھتے، جن کے یہاں شرعی پردہ ہے، جن کے یہاں مخلوط نشستیں نہیں ہوتی، جن کی شادیاں سنتوں کے مطابق ہیں، دکھا دیجیے مجھے. تو قحط الرجال ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے وقت کے لیے حکم یہ ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا، اس وقت تم میری کتابیں لے کے بیٹھ جانا کونے میں، اور جو رضائل نفس تم کو سمجھ میں آئے ان کا اپنی جتنا سمجھ میں آئے اتنا علاج کرتے رہنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا. لیکن ساتھ ساتھ یہ خوشخبری ہے کہ اس حالت میں بھی ہیں لوگ، چنانچہ کونو ما صادقین کہا گیا، تو ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے، لیکن ڈھونڈنا پڑے گا. ان کی پہچان سمجھ لیجیے، یہ پہچانے تو اس میں ہونی ہے کہ بقدر ضرورت علم دین ہو، کیونکہ جب مرید میں یہ ضروری ہے تو شیخ میں کیوں نہیں ضروری ہوگا. اور دوسرے اس میں اتنی ہمت ہو کہ علم پہ عمل کرے، اور تیسرے عقائد و اعمال و اخلاق میں شرع کا پابند. نمبر تین یا چار کہہ لیجئے، دنیا کی حرص نہ رکھتا، دنیا کی لالچ نہ رکھتا. نمبر چار کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہوں کہ میں بڑا با کمال ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے اندر یہ خصوصیت ہے. یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ یہ شخص ان میں سے نہیں ہے. پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں کچھ عرصہ رہا ہو, خود ساختہ نہ ہو, خود ساختہ شخص کبھی منیب اللہ نہیں ہو سکتا, انابت اللہ ممکن ہی نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک عالم آئے, تو علماء ہی علماء سے وہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جو فرمایا کہ تزکیہ نفس فرض ہے, تو یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کیونکہ قرآن و حدیث اس کے بارے میں کافی عالم تھے. لیکن آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ ہونا ضروری ہے, یہ میری سمجھ نہیں آیا کہ تزکیہ نفس کے لیے شیخ ہونا کیوں ضروری ہے. اب چونکہ یہ عالم تھے, ان کو اسی انداز سے حضرت نے سمجھایا, حالانکہ اس کے جوابات بہت تھے, لیکن ان کو سمجھانے کے لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ مولوی صاحب, اس زمانے میں علماء کو مولوی کہتے تھے, مولانا نہیں کہتے, مولوی صاحب یہ بتائیے جو تزکیہ نفس ہے, لفظ تزکیہ ہے, یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے؟ فعل لازم ہے یا فعل لازم اور متعدی دو طرح کے ہوتے ہیں. متعدی تو وہ ہوتے ہیں جس میں ایک مفعول بھی چاہیے, مثلا کہیں گے کہ پکایا, سوال آ گیا, کیا سوال آیا بتاؤ, کیا پکایا, پکایا کیا پکایا, سوال آ گیا, دیکھیے بغیر اس کے کہ کیا پکایا یہ عمل مکمل نہیں, فعل متعدی ہے. اور فعل لازم وہ مفعول بھی, مفعول کو نہیں ڈھونڈتا. مثلا میں ٹہل رہا تھا, تو آپ ٹہل رہے تھے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیا ٹہل رہے تھے, ٹہلنا کافی ہے. کیوں بھائی, یہی ہے نا فعل لازم. یہ فعل لازم اور متعدی کا فرق ہے, یہ ہر زبان میں ہوتا ہے, عربی زبان میں بھی. ان سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کیا جو ہے یہ فعل متعدی ہے سر یا لازم ہے؟ تو کہنا پڑا عالم تھے کہ یہ متعدی ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ فعل متعدی ہے. کہ جب متعدی ہے تو ایک فاعل ہونا چاہیے اور ایک مفعول ہونا چاہیے. بس اس میں بولا جواب ہو گئے, چپ ہو گئے, جی ہاں حضرت, جی ہاں حضرت. جب سے تزکیہ جب ہے تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, وہ یزکیہم, وہ تزکیہ کرتے تھے ان کا, صحابہ کا, پھر ہمیشہ ایک شیخ کی ضرورت ہوگی. جب تزکیہ ہوگا اسے اسی پہچانے بتا رہا ہوں, اس زمانے کے منصف علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں, بشرطے کہ وہ جو اچھا سمجھتے ہوں وہ خود بھی تو علماء اور مشائخ میں سے ہوں, یعنی خود بھی تو منیب اللہ ہوں, اور بنسبت عوام کے, عوام کا ہجوم نہ ہو بلکہ فہیم دیندار لوگ, سمجھدار اور دیندار لوگ اس کے گرد ہوں, زیادہ مائل ہوں, اور جو لوگ اس کے مرید ہوں ان میں اکثر کا حال اتباع شریعت اور دنیا کی لالچ میں کمی کی وجہ لحاظ سے اچھا ہو, اور وہ شخص تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پہ شفقت رکھتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی, مجلس میں وہ ملفوظات حکیم الامت کے پڑھتے سنا دیتے, تو سنا رہے ہیں, پھر بلایا کہ یہ اب ملفوظ آیا ہے, یہ میں سنانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر شیخ کامل کی پہچان لکھی, اور فرمایا یہ ایک پہچان ایسی ہے جو میں نے اپنے تمام بزرگوں میں دیکھی, اس میں ڈاکٹر عبدالحی کا نام لیا اور دوسرے لوگوں کا نام, ان سب میں یہ پہچان ہوگی. پھر اس کو ملفوظ کو پڑھا, اور وہ ملفوظ یہ تھا, یوں تھا کہ شیخ کامل کی پہچان میں یہ لکھا تھا حکیم الامت نے کہ شیخ کامل جو ہوتا ہے اس کو طالب سے محبت ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ ایک لشکر کو ہانک رہا ہے پتا ہی نہیں کہ کون کہاں ہے, یہ شیخ کامل نہیں ہوتا, اس کو تو ہر ایک کا پتا ہوتا ہے, وہ ہر ایک کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اس کو ہر طالب سے محبت ہوتی ہے, کہاں ہے ڈھونڈنا پڑے گا, اور اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی, یعنی گناہوں سے نفرت ہوتی. دنیا کی محبت سے مراد گناہوں والی زندگی سے محبت کم ہوگی, اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوگی. اور ایک پہچان ہے کہ خود ذاکر و شاغل ہوگا, وہ خود بھی ذکر کرتا ہوگا, اس کے اپنے بھی معمولات ہوں گے, یہ نہیں کہ بس باز گوئی کرتا پھر رہا یہاں سے وہاں تک, آئے واز دیا, تفسیر کا درس سنایا, چلے گئے, اور کچھ اپنا پتہ ہی نہیں, نہ ذکر ہے, نہ معمولات ہے, نہ کسی بزرگ سے تعلق, خود اس کا بھی تعلق ہوگا. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بڑھاپے میں تین شیخ, دو شیخوں سے خلافت مل چکی ہے, وہاں جا رہے ہیں مولانا مسیح اللہ صاحب کے پاس ہندوستان, کیوں خود بھی. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا اگر کوئی بزرگ ڈھونڈنا ہے تو ان میں دو پہچانیں اور دیکھ لی, کیونکہ یہ مرید کے اوپر جب ضروری ٹھہرا تو یہ دونوں چیزیں جو ابھی بتاؤں گا یہ مرید پہ جب ضروری ہے, مرید پہ ضروری ہے تو شیخ پہ تو ضروری ہوئی. وہ یہ ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں, میرے سلسلے کے جو لوگ ہیں, ان کو یہ دو باتیں کرنی پڑیں گی. نمبر ایک, بہشتی زیور کے 11 حصے ایک ایک لفظ کر کے پڑھنے یا سننے پڑیں گے, نمبر ایک. نمبر دو, اپنی سب حالتیں بہشتی زیور کے مطابق رکھنی پڑیں گی. اس کو بھی دیکھ لیجئے, یہ شخص شادی میں تو خرافات کرتا پھر رہا ہے اور شادی کا طریقہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے, تو یہ شخص ان منیبین میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ پہچانے دیکھ لیجئے اور پہچانے دیکھ کر پھر بتائیے, کسی ایسے شیخ کو ڈھونڈیے. اور اگر نہ ملے تو جیسا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو, کسی ایسے شخص کے پیچھے مت چلنا جو خود مریض, جو خود متکبر ہو, جو خود ریاکار. ایسے شخص کے پیچھے چلو گے, اس کی باتیں سنو گے تو تم میں بھی یہی امراض آ جائیں گے. یہ ہمیشہ متعدی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو.